ایک نیا عنوان جس کا آغاز ہوا تھا کہ فصل فی الاذکار و تسبیحاتی، اذکار و تسبیحات کا بیان۔ اس میں ایک حدیث آپ لوگوں نے سماعت کی تھی جو حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور بہترین دعا الحمدللہ۔ اب دیکھیے، میں نے پچھلے درس میں یہ کہا تھا کہ درس کی اپنے کرنے کا خاص طریقہ ہے، اس کی اقسام ہے اور اس کے کچھ پرہیز بھی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں کافی ایسے کلمات آئے ہیں کہ جن کو بطور ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، اور وہ کلمات، کچھ کلمات تو ایسے ہیں کہ جن کی اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ خاصیتیں ہیں، فضیلتیں ہیں۔ دراصل میں یہ جو ذکر بیان ہوا، اس کا ایک سادہ اور سیدھا سا طریقہ تو یہ ہے کہ مومن کے لیے ان عبادتوں کو آسان بنا دیا گیا کہ جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ آسانی سے کر سکیں، یعنی ان ذکر کے لیے کوئی خاص سمت جہت کی طرف منہ ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی خاص جناب وضو کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح کسی اور اہتمام کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سفر میں ہوں، آپ دفتر میں ہیں، آپ اپنی دکان پر ہیں، آپ بستر پر لیٹے ہیں، لہذا ذکر کیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی آسانی کے لیے وہ اوقات کہ جس میں وہ فارغ ہوتا ہے، یا مان لیں کہ وہ عبادت میں نہیں ہوتا، یہ شیطان کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے انسان کو قابو کرنے کا، ان اوقات کے لیے پروردگار عالم نے ذکر عطا فرمایا اپنے رسول کے واسطے سے کہ تمہیں جو کلمہ اچھا لگتا ہے، سارے اللہ کا ذکر خوبصورت اور پیارا ہے، اس کو اپنے ورد میں لاؤ۔ پھر اس کی ایک اور خوبصورتی ہے اس ذکر کی، جیسے میں نے ابھی کہا کہ ذکر سارے خوبصورت ہیں، سارے اچھے ہیں، لیکن ہر ذکر کی اپنی اپنی خاصیت اور اہمیت ہے۔ اب اس کے دو فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی ذکر کو کرنے پر۔ ایک تو یہ کہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ درپیش ہے، کوئی نوکری کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، گھر میں ناچاکی کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، تو ایسے کلمات موجود ہیں جو ان ساری چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو اس لیے ان ضرورتوں کو ختم کرنے کے لیے اس چیز کا ذکر کیا جائے، اس کلمے کا ذکر کیا جائے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے گا، اور جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ بھی کٹتی رہیں گی، ختم ہوتی رہیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمات کی برکت سے انہیں ختم کرتا رہے گا۔ تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ پھر اس کا ایک فائدہ جو کل قیامت کے دن آخرت میں پروردگار عالم عطا فرمائے گا، وہ علیحدہ ہے۔ یعنی دنیاوی طور پہ بھی اس کے کئی فوائد ہیں، اور اخروی طور پہ بھی اس کے بہت فوائد ہیں۔ اب آئیے اس ذکر کو سمجھنے کے لیے یہ جان لینا کہ ذکر کب فائدہ دیتا ہے، یہ آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے، اس کے لیے بارہا مثالیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، وقتاً فوقتاً میں یہ مثال دیتا بھی رہتا ہوں۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، اگر ہمیں کوئی بیماری لاحق ہے، کوئی بھی بیماری، اور ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ جناب یہ آپ کی میڈیسن ہے، دوائیں ہیں، اور یہ آپ کے پرہیز ہیں، آپ پرہیز کریں گے تو آپ کی دوا ٹھیک رہے گی، اثر کارگر ثابت ہوگی، اگر پرہیز نہیں کیا تو دوا آپ کی سود مند ثابت نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح سے عبادت ہے، ذکر ہے، اگر اس کے ساتھ گناہوں کی بد پرہیزی ہے تو یہ عبادات ثواب تو دیں گی، نفع نہیں دیں گی، دونوں میں فرق ہے۔ ثواب تو دیں گی، نفع نہیں دیں گی۔ ثواب تو اللہ کا وعدہ ہے کہ بھائی جو انسان کوشش کرے گا ہم اس کو دیں گے۔ اب ایک آدمی وضو کر رہا ہے، گھر کے سارے کام کاج چھوڑ کے اللہ کی عبادت کے لیے آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ اتنا بے مروت تو نہیں کہ عبادت کی قدر نہ کرے؟ وہ تو انسان کی ایک سانس جو روزے کی حالت میں لی گئی اس کی بھی قدر کرتا ہے کہ انسان عبادت جا کے کرے، اس کی وہ کیوں نہیں قدر کرے گا؟ لیکن اس پر ثواب ہے، فوائد نہیں ہے۔ فوائد ایک الگ چیز ہے۔ فوائد کیا چیز ہے؟ مثال کے طور پہ فائدہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ نماز فحاشی اور بے حیائی سے روکتی ہے، یہ اس کا فائدہ ہے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ اب اگر ایک انسان فحاشی اور بے حیائی سے نہیں رک رہا نماز پڑھنے کے باوجود، فائدہ نہیں حاصل کر رہا، ثواب مل رہا ہے، ثواب اس کو حاصل ہو رہا ہے. تو یہ جو کلمات ہیں دراصل ان کے فوائد حاصل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ثواب کی دوڑ میں لگ جائیں، جو کہ بدقسمتی سے ہیں ہمارے اندر بہت سی چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ ہم ثواب پر نظر زیادہ رکھتے ہیں بنسبت فوائد کے، کہ جی یہ پڑھ لو تو یہ ثواب ہے، یہ پڑھ لو تو وہ ثواب ہے، اور اسی چکر میں کھوئے رہتے ہیں. فوائد پہ نظر زیادہ ہونی چاہیے. اب یہ کیسے حاصل ہوگا فائدہ؟ فائدہ حاصل ہونے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ پرہیز ضروری ہے، یعنی گناہوں سے. مثال کے طور پر اگر میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، سبحان اللہ وبحمدہ لا الہ الا اللہ، سارے ذکر کر رہا ہوں، اور اسی زبان سے جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، لعنت ملامت بھی ہے، فسق گالم گلوچ بھی ہے، پھر فائدہ نہیں ہے. ثواب مل رہا ہے البتہ، ثواب ملے گا، فوائد حاصل نہیں ہوں گے. تو بالکل ڈاکٹر کی طرح کہ اگر آپ دوائیں استعمال کر رہے ہیں، میں دوائیں استعمال کر رہا ہوں اور پرہیز بھی کر رہا ہوں تو دوا مجھے اثر کرے گی، اور اگر میں پرہیز نہیں کر رہا تو دوا مجھے اثر نہیں کرے گی. بالکل اسی طرح سے نماز ہے، اسی طرح سے روزہ ہے، اسی طرح سے حج ہے، اسی طرح سے یہ سارے ذکر ہیں. پرہیز بہت ضروری ہے. پرہیز سے میری مراد کوشش کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان گناہ چھوڑ سکتا ہے، ایسا ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کبھی وہ جان بوجھ کے اور کبھی غیر ارادی طور پر گناہوں سے سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن کوشش اس کی ذمہ داری ہے، جدوجہد کرنا اس کی ذمہ داری ہے کہ انسان پوری کوشش کرے گناہوں سے بچنے کی. جب وہ کوشش میں لگ جاتا ہے تو اس کے گناہوں میں بہت حد تک کمی آ جاتی ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی گناہ سرزد ہوتا ہے، ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گناہ نہیں کرتا. کوشش، جس کو کہتے ہیں شعوری جدوجہد، ذہن کے ساتھ کہ نہیں میں کام کر سکتا ہوں، میں نہیں کروں گا، میں دھوکہ دے سکتا ہوں، نہیں دوں گا، میں کسی کو گالی بک سکتا ہوں مگر نہیں دوں گا، میں کسی کی چگلی کر سکتا ہوں مگر نہیں دوں گا، نہیں کروں گا، بس یہ کوشش شروع ہو جائے تو یہ ذکر بہت تیزی سے نفع دیتے ہیں، بہت تیزی سے فائدہ دینا شروع ہوتے ہیں. لیکن ایک بات بھی قابل غور ہے، وہ یہ کہ دیکھیے قرآن مجید نے ایک جگہ کہا کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، کہ سب سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اگر مجھے آپ کو پائیدار رنگ کرنا ہے نا گھر کے لیے، جو چلے 3-4 سال، تو پھر محنت بھی اسی طرح سے ہوگی کہ اچھی طرح دیواروں کو صاف کروایا جائے، اس میں اگر جب بالکل بالکل صاف دیوار ہو جائے، پچھلا کلر سب اتر جائے، تو اس میں اگر کہیں کہیں سوراخ ہیں تو اس کو بہتر طریقے سے اس کو بھرا جائے، اس کے بعد پھر ایک سادہ کوٹ لگایا جائے، پھر ایک اور ہاتھ لگایا جائے، پھر وہ سوکھ جائے، پھر تب کہیں جا کے مضبوط کلر چڑھتا ہے. اسی کے اوپر اگر میں رنگ پھیر دوں، بس گناہوں کا جو رنگ ہے نا وہ اسی کے اوپر برش ہے، اور اللہ کا جو رنگ ہے نا اس میں ادھر لگتا ہے ٹائم، اس میں لگتا ہے وقت. جب وہ چڑھ جاتا ہے نا تو اترتا بڑی مشکل سے، لیکن چڑھانے میں محنت ہوتی ہے، ٹائم لگتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں ایک رات تہجد کے لیے اٹھ گیا تو کل سے یہ سوچنا شروع ہو جاؤں کہ اللہ کا ولی ہو گیا ہیں. اگر میں نے رمضان سے ہٹ کے روزہ رکھنا شروع کر دیے تو اپنے طور پہ گمان میں ہوں کہ اللہ کا بڑا مقرر بندہ بن گیا، نہیں. اب تو سفر شروع ہوا ہے، سفر تو بہت طویل ہے، زندگی کی آخری سانس تک جد ہو جائے تو لڑائی ہے اس میں، تو اس سفر کی کوئی انتہا، کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، یہ ایسا سفر ہے. تو لہٰذا یہ ایک رنگ آہستہ آہستہ چڑھتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے، فوراً نہیں چڑھتا. لہٰذا دونوں کو دیکھیے، گناہ کا رنگ فوری چڑھتا ہے لیکن دیر پا نہیں ہوتا، جو ہی گناہ ختم ہوتا ہے انسان شرمندی اور ملامت کے اندر داخل ہو چکا ہوتا ہے، افسوس کر رہا ہوتا ہے. ایک دم 5 وقت کا نماز پڑھنے والا ایک دم نماز نہیں چھوڑتا، آہستہ آہستہ نماز ترک ہوگی اس کی، پہلے وقت میں ڈنڈیاں مارنا شروع ہوگا، وقت آگے پیچھے ہونا شروع ہوگا، پھر آہستہ آہستہ جناب وہ، مطلب ٹائم لگتا ہے، بتانے کا مقصد یہ ٹائم لگتا ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز دینی دیکھ لیجیے، بہت آہستہ آہستہ چھٹتی ہے اگر چڑھ جائے رنگ، اور دنیاوی دیکھ لیجیے چڑھتی ہے اور فوراً ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا دین کا رنگ چڑھانے میں ٹائم لگتا ہے، اس لیے کہ اترنے میں وقت لگتا ہے، لہٰذا اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ بھی جب بات سمجھ میں آ گئی ہمارے، تو یہ کلمات جو زبان سے ادا ہوتے ہیں، ابھی اس حوالے سے کچھ حدیث، ایک دو حدیث سماعت فرمائیے. اب جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ متفق علیہ ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں. کون کون سے کلمات؟ فرمایا اور یہ میزان حبیبتانی الی الرحمن, اور اللہ کے نزدیک انتہائی محبوب کلمات ہیں, اللہ کو بڑے پسند ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ٹھیک, یعنی کیا؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں, اللہ پاک ہے اور نہایت عظمت والا ہے. اب حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ دو کلمات زبان پر ہلکے ہیں, میزان میں بھاری ہیں. کتنے بھاری ہیں یہ نہیں بتایا گیا, بھاری بتایا گیا. کل قیامت کے دن ہمیں جس وزن کی ضرورت ہوگی وہ میزان میں نیکیوں کی تو ضرورت ہوگی. پھر ان کلمات کی ایک اور خوبصورتی ہے, نماز کے بارے میں شک کر سکتا ہوں پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی, حج کے بارے میں مجھے گمان ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا, زکوٰۃ کے بارے میں خیال کر سکتا ہوں پتہ نہیں صحیح آدمی کو گئی یا نہیں گئی, مگر ان کلمات کی تو قبولیت میں کسی قسم کا تردد اور شک ہی ہونا چاہیے. بالکل زبان سے نکلے اور پورے ہوئے, کیونکہ اس میں سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ اس میں پہلی خرابی جو عبادت کو انتہائی گندا اور خراب کر دیتی ہے ریاکاری, وہ اس میں نہیں داخل ہو سکتی. آپ زبان پر پڑھ رہے ہیں, کسی کو کیا پتا آپ کیا پڑھ رہے ہیں جب تک کہ خود نہ بتائیں, کسی کو کیا پتا کہ آپ اپنے سے باتیں کر رہے ہیں یا کلمات پڑھ رہے ہیں. سر جھکا کے آپ پڑھتے رہیے, بے شک زبان بھی نہ ہلیں ہونٹ بند ہو تب بھی ان کلمات کی ادائیگی ہو رہی ہے. تو لہذا ان کا وزن بہت ہے, اور کل قیامت کے دن جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی وہ یہ وزن ہی ہے. اب ہم اپنے انتہائی قیمتی لمحے گھنٹے اتنے ضائع کرتے ہیں, کہ کاش اگر ہم اپنی عادت ڈال لیں کہ فضول بیٹھنے سے بہتر ہے ان کلمات کا ورد کرنے لگ جائیں, سکون الگ ملے گا, بیماریوں سے الگ چھٹکارا ہوگا, کل قیامت کے دن میزان میں الگ وزن بڑھے گا, غیبت چغلی بہتان ایک دوسرے کے بارے میں غلط سوچنے سے الگ جان چھٹے گی, اور ان کلمات کی برکات سے گھر میں الگ خیر و برکت ہوگی. فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصان تو کہیں بھی نہیں ہے ان کا, کہیں بھی نقصان نہیں ہے اگر ان کو ورد جا بنا لیں. اور اگر اللہ کرے عادت پڑ جائے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان نہیں بھی چاہ رہا ہوتا تو زبان سے ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے, اگر عادت پڑ جائے اس کی. ان کی یہ بڑی خوبصورتی ہے ان چیزوں کی, خاص بات ہے کہ اگر عادت پڑ جائے انسان نہ بھی چاہ رہا ہو تو بے اختیار اس کی زبان سے کلمات جاری ہوتے ہیں, اور وہ بعض اوقات تو سوتے میں بھی پڑ رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا ان کلمات کی عادت ڈالنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے, سراسر نفع ہی نفع ہے, نقصان کہیں بھی نہیں ہے. تو ان کلمات کی اگر عادت پڑ جائے, تو دیکھیں اس کا سب سے بڑا فائدہ, میں فائدے بہت سے بتا رہا ہوں, ایک اور بڑا عجیب و غریب اس کا فائدہ ہوتا ہے. وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کلمات آپ کسی کو کسی کی پریشانی میں تلقین کریں گے کہ بھائی یہ پڑھو, تو یقین جانیے آپ کا دیا ہوا وظیفہ اس کے لیے کارگر ثابت ہوگا. یعنی یوں ہوگا کہ جیسے آپ نے طبیب بن کر ایک بیمار کا علاج کر دیا, کیونکہ اب آپ اس کلمات کے عامل بن چکے ہیں, یا یہ میں کہوں تو آسان کہ آپ ان کلمات کے ڈاکٹر بن چکے ہیں. آپ نے اتنا پڑھا ہے, کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت ہو چکی ہے. اب آپ کسی کو جب یہ وظیفہ دیں گے تو آپ کی وجہ سے, آپ کی زبان کی صداقت سچائی اور پاکیزگی کی وجہ سے اس کو نفع اور فائدہ ہو جائے گا. پیران عزام جب کسی کو تعویذ دیتے ہیں, باندھتے تو ہمیں, پیر صاحب تھوڑی باندھتے ہیں, اور فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ہمیں ہوتا ہے, پیر صاحب کو تھوڑی ہوتا ہے, لیکن لکھا ہوا ان کا ہوتا ہے, دیا ہوا ان کا ہوتا ہے, ان کے اثرات کی وجہ سے وہ اثرات ہم پہ مرتب ہو جاتے ہیں اور نفع ہو جاتا ہے, فائدہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ بھی اس کا بہت زبردست فائدہ ہے, کسی کو بیماری میں پریشانی میں جب آپ تلقین کریں گے تو اس کا بہت ثواب ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتا دیجئے کہ مجھے, میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں, اللہ کی کلمات پڑھتا ہوں, لیکن کبھی کبھی مجھے شک پیدا ہوتا ہے کہ نہ جانے میرے یہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. آپ نے فرمایا بھائی آسان سی بات ہے, جب تم ایک مرتبہ اللہ کہتے ہو اور اس کے بعد دوبارہ اللہ کہتے ہو تو دوبارہ کہنا اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا کہنا اس کو پسند آ گیا, اسی لیے توفیق دے دی, گھبراؤ نہیں, پورے یقین کے ساتھ کہ تمہاری زبان سے نکلا ہوا ہر حرف بارگاہ رب العزت میں جا رہا ہے, وہ اس کو سماعت کر رہا ہے, وہ اس کو سن رہا ہے. اور ایک بڑی خوبصورت بات آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں, قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے, میں نے جو پڑھا اور جو جس حد تک سمجھ سکا ہوں احادیث مبارکہ سے قرآن سے، اللہ کو عبادت کو پسند ہے، وہ تو اس کی ڈیوٹی ہے بھائی کرو، یہ تو ایک بندہ ہونے کا ایک وہ ہے کہ بھائی آپ بندے ہیں، ٹھیک ہے آپ کو عبادت کرنی ہے تاکہ اس کی ربوبیت کا اقرار کرو، لیکن جو چیز پروردگار عالم کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ اپنی تعریف ہے، سب سے زیادہ پسند اپنی تعریف ہے، اپنی تعریف وہ بہت سننا چاہتا ہے، لہذا قرآن مجید کے ہر وقت کی ہر لائن میں آپ کو اس کی تعریف کا کوئی نہ کوئی کلمہ ملے گا۔ خود قرآن مجید سورہ فاتحہ کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے پروردگار عالم کے لیے، اس کو اپنی تعریف پسند ہے، لیجیے اب تعریف کیجیے اس کی، اور تعریف دلوں کے حال وہ جانتا ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ گناہگار سے گناہگار آدمی انسان کی جھوٹی تعریف کر سکتا ہے، اپنے رب کی نہیں کر سکتا، یہ اور خوبصورت بات ہے۔ انسان کی ہو سکتا ہے کسی لالچ کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے، اللہ کی جھوٹی تعریف پر اس کو قدرت ہی نہیں ہے انسان کو، یہ بہت کرم کر دیا اس نے، بڑی مہربانی کر دی۔ آپ جب زبان سے سبحان اللہ نکالیں گے تو کوئی ریاکاری یا کوئی اندر کوئی اللہ سے کوئی سودے بازی نہیں ہوئی ہوگی، آپ حقیقتاً دل سے الحمدللہ کہیں گے، یہ اس کا کرم ہے۔ تو لہذا اس یقین کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھیے کہ پروردگار عالم کی آپ جب تعریف کرتے ہیں تو اخلاص نیت کے ساتھ کرتے ہیں، سچائی کے ساتھ کرتے ہیں، محبت کے ساتھ کرتے ہیں، اور اللہ کو اپنی تعریف انتہائی پسند ہے، بے پناہ پسند ہے۔ اس تعریف کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے لگائیے کہ ایک دفعہ میں نے ایک بڑی طویل حدیث سنائی تھی، اس کا بس آخری حصہ سنانا چاہوں گا شفاعت کے موضوع پہ، کہ جس کی وہ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجواہر البحار، اس میں یہ حدیث درج ہے اور محدثین نے لکھا، کہتے ہیں کل قیامت کے دن اتنی نفسہ نفسی، اتنی گھبراہٹ پریشانی ہوگی انسان کو کہ عام آدمی اتنا گھبرایا ہوا ہوگا کہ اسے اتنی بھی فرصت نہیں ہوگی کہ وہ یہ دیکھ سکے کہ اس کے برابر میں کون کھڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ نہ ماں کو خبر ہوگی کہ اس کے بچے کہاں ہیں، نہ اولاد کو خبر ہوگی کہ اس کے والدین کہاں ہیں۔ اتنی خطرناک صورتحال، اتنی خطرناک صورتحال۔ اسی صورتحال میں انبیاء علیہ السلام بھی اپنی تمام امتوں سے صرف نظر کر کے صرف اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے ہوں گے اور انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں کھڑے ہوں گے۔ یعنی میں یہ کہوں آسان لفظوں میں تو درست ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور اس کی ایک وجہ ہوگی بس۔ یہ ساری صورتحال کس وجہ سے ہوگی؟ صرف ایک وجہ سے، اللہ جتنے غضب میں اس دن ہوگا جب سے دنیا تخلیق ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت تک، اتنا غصے میں نہیں ہوگا، اور اس کا غصہ ہونا بجا ہوگا۔ کیا آج اللہ ہمارے حال دیکھ کر خوش ہوتا ہوگا؟ انسانیت تو ہمیشہ 1,24,000 پیغمبر اللہ نے کیوں بھیجے؟ ایک ہی نبی کافی نہیں تھا، اسی لیے تو بھیجے کہ یہ قوم گمراہ ہوتی رہتی ہیں، یہ اللہ کی باغی ہوتی رہتی ہیں، ان پر کچھ بھی انعام کی بارش کر دو، انہوں نے ہمیشہ اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ انعامات کی بارش ہے، دیکھیے بغاوت، جتنی قانون کی پاسداری کرتے ہیں اتنی رب کی قانون کی پاسداری تو ہم نہیں کرتے، جتنے دنیاوی تھانے کچہریوں سے موبائل دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اتنی مسجد دیکھ کے تو نہیں گھبراتے۔ یہ تو ہماری صورتحال ہے آپ کے سامنے۔ تو اللہ کیا خوش ہوگا؟ اس نے اپنی نعمتوں کے خزانے لٹائے مگر یہ ہمیشہ باغی رہے، انہوں نے وہی چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں وہی فساد، فتنہ، بغاوت، ایک دوسرے کے خلاف الزام، ایک دوسرے سے لڑنا، ایک دوسرے سے، یہ چند 50-60 سال کی زندگی اور جھگڑے ایسے پال لیے کہ شاید صدیاں لگیں اس کے تصفیے کے لیے، اتنی نفرتیں پھیلا لی کہ اس کو ختم کرنے میں سالوں سالوں درکار ہیں۔ یہ حال ہے ہمارا، تو اس کا غصہ بالکل بجا ہوگا، بالکل بجا اس کا غصہ ہوگا۔ ایسے میں حدیث میں آتا ہے، اب دیکھیے تعریف جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو کتنی پسند ہے۔ ایسے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب ساری امتوں کی پریشانیاں دیکھوں گا، سب کو گھبرایا ہوا، ڈرا ہوا، سہما ہوا دیکھوں گا، میں سجدہ کروں گا اور سجدے میں اللہ کی تعریف کرنا شروع کروں گا۔ اور وہ تعریف ایسی ہوگی کہ اولین و آخرین میں سے کسی نے بھی ایسی تعریف نہیں کی ہوگی جیسی میں تعریف کروں گا. اور اسی جگہ کو قرآن نے مقام محمود کہا ہے, اور اسی دعا کو آپ اذان کے بعد پڑھتے ہیں, مقام محمود, وہ مقام جہاں پر اللہ کی تعریف کرنے والی ہستی کھڑی ہوگی. اور وہ تعریف رسول اللہ فرماتے ہیں اتنی جامع, اتنی پرکیف, اتنی زبردست ہوگی کہ اللہ کا غضب محبت میں بدل جائے گا. اگر خدا نہ خواستہ اس تعریف سے پہلے حساب و کتاب شروع ہو جاتا تو ایک بھی جنت میں نہیں جاتا. یہ بھی بڑی عجیب بات بتاؤں میں آپ کو, وہ مسکرا اٹھے گا, وہ خوش ہو جائے گا, وہ راضی ہو جائے گا, تب کہے گا اے محمد سر اٹھائیے, مانگیے, کیا مانگتے ہیں, پھر حساب و کتاب شروع ہوگا. تو دیکھا آپ نے تعریف کتنی زبردست چیز ہے کہ اللہ کا غضب غصہ بھی ٹھنڈا کرنا ہے تو تعریف کیجیے, وہ راضی ہو جائے گا. تو یہ حدیث کہ یہ دو کلمات سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ کو بہت پسند ہے, بہت پسند ہے, اور میزان میں بہت بھاری ہیں, پسند بھی ہیں اور میزان میں بھی بھاری ہیں, تو ان کی عادت بنائیے. اب آئیے ایک اور حدیث, ترمذی کی روایت, حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کہ جس شخص نے کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا گیا, لگایا جائے گا نہیں, لگا دیا گیا, حدیث کے الفاظ ہیں, صرف منہ سے نکلا درخت لگ گیا. کبھی آپ نے غور کیا کہ درخت کیوں لگایا گیا؟ جنت کا تو, جنت کا مطلب ہے ڈھکی ہوئی چیز جو بہت سے درختوں سے ڈھکی ہوئی ہو, یہ مطلب ہے جنت کا. ہر وہ لفظ جس میں جیم اور نون آئے اس کا مطلب اخفا, چھپا ہوا, جن, نظروں سے پوشیدہ چیز, جنون, عقل کا چھپ جانا, جنت, ڈھکی ہوئی چیز. یہ جس میں جیم اور نون کا مادہ ہے اس میں مطلب چھپا ہوا, چھپی ہوئی چیز, ڈھکی ہوئی چیز. اب جنت, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پہلے درخت نہیں جو یہ لگا؟ تو دیکھیے, ایک دفعہ شاید آپ کو یاد ہو, آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ بے شک اللہ کے انعام موجود ہیں جنت میں, لیکن جہنم اور جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی ولادت کے ساتھ ہی ایک زمین الاٹ کر دیتا ہے جہنم میں, ایک کر دیتا ہے جنت میں. اب اس پر محل کیسا تعمیر ہوگا, اس پہ درخت کیسے لگیں گے, اس پر انعام, یہ عبادتوں سے لگتے ہیں. آپ عبادت کیجئے, محل بننا شروع ہو جائے گا. یہ حدیث کیا آپ کی نظر میں نہیں ہے کہ جس نے اللہ کے گھر مسجد میں ایک اینٹ لگائی اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے؟ اس کا مقصد گھر نہیں ہوتا. درخت لگا دیا گیا اس کا مطلب درخت نہیں ہوتا, مطلب میں جو دنیا میں نیکی کی سرمایہ کاری کروں گا اتنا ہی خوبصورت گھر بناؤں گا جنت میں, اور میں جو دنیاوی طور پر گناہ کروں گا وہی عذاب تیار کروں گا اپنے لیے جہنم میں. میرے ہاتھ میں ہے کہ مجھے جس جنت میں ہمیشہ رہنا ہے جہاں پر موت نہیں آنی اس کے سامان بھی ویسی پیدا کروں, اور جتنی دیر جہنم میں رہنا ہے اتنی گناہ کروں. یہ میرے ہاتھ میں, ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے زنا کیا ہو اس کی سزا ایسے آدمی کو دے دی جائے کہ جس نے کبھی یہ گناہ نہ کیا ہو. اس کی سزا الگ ہے, اس کی سزا الگ ہے, نماز پڑھنے والے, نماز نہ پڑھنے والے کی سزا الگ ہے, زکوٰۃ نہ دینے والے کی سزا الگ ہے, سود خور کی سزا الگ ہے, رشوت لینے والے کی سزا الگ ہے. تو سزا کا تعین انسان خود کرتا ہے دنیا میں. اسی طرح جنت میں جو محل بنائے گا, جو باغات لگائے گا, جو نہریں بنائے گا, جتنے وسیع عریض جگہ وہاں پہ حاصل کرے گا اس کے اپنے ہاتھ میں. عبادت کرو اور محل بناتے چلے جاؤ, عبادت کرو درخت لگاتے چلے جاؤ, عبادت کرو اپنے لیے نعمتوں کے ڈھیر لگاتے چلے جاؤ, وہ سب نعمتیں تیار ہو رہی ہیں. لہذا فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہا اس کے لیے کھجور کا ایک درخت لگا دیا گیا. اب میں روزانہ 5 دفعہ پڑھوں, روزانہ 100 دفعہ پڑھوں, تو 100 درخت لگنے میں کتنی زمین لگے گی؟ اور زندگی بھر پڑھتا رہوں تو میری زمین بڑھتی چلی جائے گی. ایک ہی جگہ تو نہیں لگے گا نا کھجور کا درخت, فاصلے سے لگے گا نا. اگر میں دن میں روزانہ 100 دفعہ پڑھتا ہوں تو ڈیلی کے 100 درخت ہو گئے میرے, اور زندگی بھر پڑھتا رہوں تو بتائیے زمین جنت کی میری کہاں پہنچے گی, کتنا بڑا وسیع و عریض قطع اللہ عطا فرمائے گا کہ یہ سارے درخت آپ کے لگے ہیں, یہ آپ کی زمین ہے. یہ فوائد ان چیزوں کے. اب آئیے ایک اور حدیث متفق علیہ, حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ جو شخص ایک دن میں 100 دفعہ, ایک دن میں 100 دفعہ کیا سبحان اللہ وبحمد ہی پڑھتا ہے, سبحان اللہ وبحمد ہی پڑھتا ہے, اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. اس کا مقصد ہے روز کی بنیاد پر اگر آپ چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ جو مجھے صبح اٹھ کر رات تک جو مجھ سے غلطیاں خامیاں ہو جاتی ہیں اگر ان کو روز کی بنیاد پر ختم کر کے بستر پہ جاؤں تو 100 دفعہ اس کی تسبیح پڑھ لیں, پاک و صاف بستر پر لیٹیے. صبح جب ہم اٹھتے ہیں گھر کے کام کاج پھیلے بھی ہوتے ہیں, لوگ ناشتہ کرتے ہیں, بچے کپڑے بدلتے ہیں, آفس جاتے ہیں, تو گھر سارا بکھر سا جاتا ہے. خواتین آپ کی غیر موجودگی میں اس گھر کو صاف کرتی ہیں, پاکیزہ کرتی ہیں, سب چیزوں کا خیال کرتی ہیں, اور جب آپ واپس آتے ہیں تو گھر آپ کا صاف ستھرا ہوا ہوا ہوتا ہے. جس طرح آپ پھیلا کے جاتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا. مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ خواتین ہاتھ ہی نہیں لگاتی, اس کو اسی حال پر چھوڑ دیتی ہیں جیسا ہم خراب کر کے گئے. بتائیے ایک ہفتے بعد اس گھر کا کیا حال ہوگا, ایک مہینے بعد اس گھر کا کیا حال ہوگا, ایک سال بعد اس گھر کا کیا حال ہوگا, 5 سال بعد اس گھر کے کیا حال ہوں گے, اس کے برتنوں میں کھانوں میں تو کیڑے پڑ جائیں گے. بس کچھ اسی طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ ہے کہ اگر ہم یہ کلمات نہ پڑھیں تو یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو ہم کر کے بھول جاتے ہیں یہ پڑے پڑے ہمارے کھاتے میں اتنے غلیظ اور اتنے گندے ہو جاتے ہیں کہ ہماری روح کو داغدار کر دیتے ہیں, ہماری سیرت کو داغدار کر دیتے ہیں, ہمارے تقوی ہماری عبادات کو داغدار کر دیتے ہیں, اور انسان بظاہر نہا رہا ہوتا ہے, کپڑے پہن رہا ہوتا ہے, مگر شیطان ایسے انسان سے گھن کھا رہے ہوتے ہیں, گھن کھا رہے ہوتے ہیں شیطان ایسے انسان سے. لہذا جس طرح گھر کی پاکیزگی اور صفائی کا ہم خیال رکھتے ہیں, کیا ہمیں اپنے باطن اپنے دل کے گھر کے خیال نہیں ہے, اپنے دماغ کے گھر کا خیال نہیں ہے, اپنی سیرت و کردار کے گھر کا خیال نہیں ہے؟ جہاں گناہوں کی غلاظت پھیلی ہوئی ہے, جہاں گناہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے, جہاں گناہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں, کہ اس کو کب ختم کیا جائے گا, ان کو کب مسمار کیا جائے گا؟ یہ اتنے آسان طریقے پروردگار عالم نے دے دیے. یقین کیجئے تھوڑی دیر کے لیے مان لیں اگر یہ ایک حدیث بھی نہ ہوتی اور ایک کیا ہوا گناہ ختم کرنے کے لیے انسان لاکھوں روپے لے کر جیب میں پھرتا مگر کوئی اس قابل نہ ہوتا کہ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا, لاکھوں روپے لے کے گھوم رہا ہوتا مگر کوئی اس قابل نہ ہوتا کہ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا, وہ سب کے دروازوں پر جاتا, بھائی یہ میرا چھوٹا سا گناہ ہے یہ ختم کر دیجئے, وہ منع کر دیتا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا آپ کے گناہ کے لیے. لوگ اپنے گناہ ختم کرنے کے لیے کیا کیا جتن کر رہے ہوتے مگر وہ ختم نہ ہوتے. تو یہ سہولت ہے, یہ آسانی ہے جو پروردگار عالم نے عطا فرمائی, اس سے اسی صحت و تندرستی کی میں فائدہ اٹھائیے اور جتنا گناہ ختم ہو سکتے ہیں اپنی درخت لگائے جا سکتے ہیں وہ لگانے کی کوشش کیجیے. اب آئیے ایک اور حدیث مبارکہ, یہ حدیث متفقن علیہ, یہ بھی امام بخاری امام مسلم کی روایت, حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم کہو لا حول ولا قوة الا باللہ, لا حول ولا قوة الا باللہ, اللہ تعالی کی توفیق کے بغیر نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ نیکی کی استطاعت. اسی کی توفیق سے انسان برائی سے بچتا ہے اور اسی کی توفیق سے عبادت کرتا ہے. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یا یہ فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کلمے کی خبر نہ دوں جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اب یہاں دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے, اس کلمے کی بہت فضیلت حدیثوں میں اور بھی کئی, لیکن ایک بات بڑی قابل غور ہے جو آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ دیکھیے پروردگار عالم ہی کی عطا ہے, مطلب نبی انسان پیر فقیر ولی اپنی طاقت سے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا, اور اگر جنت کا خزانہ پروردگار عالم کا خزانہ ہے نبی اپنی مرضی سے اس کے خزانے میں تصرف نہیں کر سکتا۔ لیکن اس حدیث سے ہمیں واضح ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جہاں دنیا کے خزانوں پر دسترس دی، وہیں جنت کے خزانوں پر بھی طاقت عطا فرمائیے، اور اس خزانے سے نکال کر آپ نے خوبصورت جملہ اپنی امت کو تحفے میں دیا ہے۔ خزانہ ہے نا، اب وہ ہماری سامنے آئے نہ آئے، خزانہ ہم تو پیسہ چاندی زیورات کو خزانہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے خزانے تو یہی ہیں، اللہ کے خزانے۔ تو آپ کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، تبھی اس کے خزانے میں تصرف کیا ہے، اور اس کے خزانے سے نکال کر اس ساری امت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمہ عطا فرمایا ہے۔ اب آئیے ایک اور حدیث نسائی کی، حضرت معاذ ابن جبل اس کے راوی، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتاؤں؟ عرض کیا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی اللہ کی توفیق کے بغیر نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ نیکی کی استطاعت۔ اس کا ترجمہ ہے، یعنی یہ جنت کا دروازہ ہے، یعنی جس کو یہ کلمہ پتہ لگ گیا وہ سمجھ لیجیے جنت کا راز پا گیا، جنت کا دروازہ اس کو پتہ لگ گیا۔ پہلے خزانے سے کلمہ دیا، اب جنت کا پتہ بتا دیا۔ آئیے ایک اور حدیث ابو داؤد کی، حضرت ابو دردہ اس کے راوی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت، ان سے روایت ہے کہ جو شخص صبح اور شام 7 دفعہ، زیادہ نہیں 7 دفعہ یہ پڑھتا ہے، وہ سچا ہو یا جھوٹا، اللہ اس کے لیے ہر فکر مند کرنے والے کام کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ہر فکر مند، اب انسان آفس جا رہا ہے، فکر کر رہا ہے یار حالات صحیح نہیں، واپس آ جاؤں، بچے کھیل رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، سارے فکر والے کام، ہمارا تو اب ہر کام ہی فکر والا ہے۔ فرمایا یہ پڑھ لو، بس سمجھ لو اللہ تعالیٰ جو فکر والے کام ہیں اس میں تمہاری کفالت کرے گا، تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہ، کتنی خوبصورت بات۔ ایک اور حدیث حاکم کی، ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ باقیات صالحات، باقی رہنے والی نیکیاں زیادہ سے زیادہ جمع کرو، باقی رہنے والی نیکیاں، ایسی نیکیاں جو باقی رہیں ان کو زیادہ جمع کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، اور پھر فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ٹھیک ہے، یہ 4 کلمات ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تیسرا سبحان اللہ، چوتھا الحمدللہ، اور پانچواں لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ 5 کلمات جو کثرت سے پڑھتا ہے وہ باقی قائم دائم رہنے والی نیکیاں جمع کرتا ہے۔ بھائی ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی شخص کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر نہ برائی کی وجہ سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی استطاعت ہے، تو اللہ فرماتا ہے ان کلمات کے بعد، پھر اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرا مطیع اور فرما بردار ہو گیا، یعنی اس کی فرما برداری کی سند مل جاتی ہے ان کلمات پر۔ یہی تو ہمیں چاہیے، اور کیا، ہم اسی چیز کے لیے تو دوڑ لگاتے ہیں سارے کہ اللہ اپنا فرما بردار بندہ بنا دے، یہی دعائیں کرتے ہیں، یہی کوششیں کرتے ہیں، بھائی کلمہ پڑھو تمہیں سند مل جائے گی اس بات کی۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، طبرانی کی ابو دردہ سے روایت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت مجھ پر، صبح اور شام مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، اسے قیامت کے روز میری شفاعت نصیب ہوگی۔ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کتنا ہلکا سودا ہے، آپ کی شفاعت کا کتنا ہلکا سودا ہے۔ اگر انسان جانے کہ اپنے گناہوں پر نظر کرے اور اللہ کی بارگاہ میں سوچے کہ جب وہاں نہ کوئی بہانہ چلے گا، نہ جھوٹ کام آئے گا، نہ رشوت چلے گی، نہ انسان بھاگ سکے گا، نہ چھپ سکے گا، بس ایک ہی سہارا ہوگا رسول اللہ کا ہیں، اور ان کی پھر شفاعت کا، تو کتنا آسان طریقہ بتا دیا کہ دیکھو گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، بس صبح 10 دفعہ درود ہماری بارگاہ میں بھیج دو، شام بھیج دو، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے، تم اپنا کام کرو، ہمارا اپنا وعدہ ہے تمہارے ساتھ۔ تو لہٰذا یہ تو بڑا ہی نفے کا سودا ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا کی کوئی تجارت اتنی نفع بخش نہیں ہوگی جتنے نفع بخش یہ کام ہے۔ امام مسلم کی روایت، حضرت کعب بن عجرہ اس کے راوی، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد کیے جانے والے کچھ ذکر ایسے ہیں جنہیں پڑھنے والا یا کرنے والا ناکام نہیں ہوتا، جن میں سے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ یعنی کبھی فرمایا یہ اپنے کاموں میں ناکام نہیں ہوگا، ہر نماز کے بعد یہ تسبیح اگر انسان پڑھ لے، فرمایا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ بس ایک آخری حدیث سماعت فرمائیے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آئندہ نیا عنوان ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو کی گئی وصیت نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، اے میرے پیارے بیٹے، میں تمہیں 2 کاموں کا حکم دیتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کے ذکر کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ کلمہ اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور آسمان و زمین دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائیں تو یہ ان سے زیادہ وزنی ہوگا، اور اگر یہ آسمان و زمین گول دائرے کی طرح بھی ہوں تو یہ انہیں چیرتا ہوا سیدھا اللہ کی طرف چلا جائے گا۔ اس کے بعد پھر آگے دوسری حدیث ہے۔ بتائیے کتنا آسان آپ نے خوبصورت بات فرما دی کہ آسمان و زمین اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ کا جملہ رکھ دیا جائے تو اس کا وزن بھاری ہوگا، اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ حضرت معاذ ابن جبل سے روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک آدمی کو یہ الفاظ کہتے ہوئے آپ نے سنا، یا ذل جلالی والاکرام، تو فرمایا تمہاری دعا قبول ہو گئی، تم مانگو۔ یعنی ایک قسم کا اسم اعظم، یا ذل جلالی والاکرام، جب بھی دعا کے لیے حاضر نہ ہیں پہلے جملہ کہہ دیں یا ذل جلالی والاکرام، اس کا دعا کرو۔ بس آخری حدیث، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض کے لیے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ مریض کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نام سے شفا طلب کر رہا ہوں، ہماری زمین کی مٹی اور ہم میں سے بعض کا لعاب اللہ کے حکم سے ہمارے مریض کو شفا دیتا ہے۔ دیکھیں یہ متفقن علیہ حدیث ہے، بعض جگہوں کی مٹی اور بعض نیک لوگوں کا لعاب، ان کا پھونکنا شفا دیتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ ہم اولیاء کرام دیندار لوگوں سے اپنے لیے دعائیں کرواتے ہیں، پانی پڑھ کے لاتے ہیں، ان سے پھونک کرواتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ جیسے میں نے تمہید میں کہا کہ زبان پر اگر سچائی آ جائے تو ہر کلمہ اپنی پوری صحت اور شفا کے ساتھ زبان پر ہوتا ہے، اور زبان اگر پرہیز نہ کرے تو یہ کلمات فائدہ نہیں کرتے، ثواب ملتا ہے۔ پس جو ہر رزق حلال کماتا ہے، حرام سے بچتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اپنی پیٹ اور اپنی زبان کو آلودہ نہیں ہونے دیتا، پس وہ اللہ کا کلمہ پڑھ کے جسے دم کرے گا اسے شفا ہوگی۔ یہ وہی بات یہاں پر بیان کی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اگلا جو عنوان ہے وہ علم اور علماء کی فضیلت انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ وما علینا البلاغ المبین۔